الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجا محمد وآل محمد. سيد محترم رضي العالم کی توفیق سے اس کی عنایت کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان اور شب قدر ہمارا گزارنا نصیب کر گئے. اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا, ہم نے کیا حاصل کیا اور خدا نہ کرے کیا وہ تعلق حاصل نہیں کر سکے خدا جانتا. اب تو یہ کہ ایام گزرتے ہیں, چند ایام باقی ہیں. اب ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے مجھے کہ خدا نہ کرے اگر کچھ حاصل نہیں ہوا ہے تو ان آخری ایام میں خدا کے پاس سے التجا کریں گے کہ حاصل ہو جائے, اور جو حاصل ہو گیا ہے اس کے لیے کیسے کوشش کریں کہ باقی رہے, کہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے کچھ نصیب ہوتا ہے لیکن اس کے جانے پر ہاتھ سے چلا نہ جائے. یہ اس کا بڑا ہدف ہونا چاہیے, بڑا مقصد ہونا چاہیے. پھر ایک شب ہمارے پاس موجود ہے 27 رمضان کی شب, اور شب جمعہ بھی میرے خیال میں پڑ رہی ہوگی. ابھی ایک اور موقع سبحان اللہ کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان چند ایام کے اندر ان تمام سعادتوں کو انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے ان چند ایام کے روز کے لیے, وہ دنیا کی دنیا کا ظاہر اور اس کا باطن, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کے اوپر آرائش پیش کریں, تھوڑا سا پس منظر پہلے عرض کر دیتے ہیں اور اس کے بعد خود اس موضوع میں منتقل ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت آسانی سے اپنے اندر کچھ تبدیلیوں کو احساس کرتے ہیں. ابھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کام کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں, عبادت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اس موقع پر اگر کوئی ہم سے کہے کہ نہ کرو تو ہمیں اس کا نہ کہنا کہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کریں یہ بہت سخت لگتا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے, کوئی بار بار کہتا ہے کرو اس وقت کرنا بہت سخت لگتا ہے. تقریباً ہم سب نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ گزارا ہے کہ کبھی عبادات کا دل چاہتا ہے کبھی عبادات کا دل بالکل نہیں چاہتا. یہ ایک مشکل ہے. دوسری مشکل یہ ہے کہ کبھی کسی کو دیکھتے ہیں جو دین کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنا کچھ کیسے کر لیتا ہے, اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی سختی سے کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں کم ہے پھر بھی سختی سے ہو رہا ہے اور وہ مزے سے سب کچھ کر رہا ہے. مثلا بعض اوقات آپ اگر علماء کے یا حتیٰ جو عام افراد ہیں ان کے عبادات کا شیڈیول دیکھیں تو ہم حیران رہ جائیں گے یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے مشہور ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے 100 نام 100 درود کے ساتھ, پتہ نہیں فلاں فلاں نمازیں پڑھتے تھے فلاں فلاں دعائیں پڑھتے تھے. آغا بہجت نے ایک دفعہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی عبادات شمار کیے ہیں اور فرمایا نہیں معلوم کیسے کرتے تھے. اگر آغا بہجت جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں معلوم کیسے کرتے تھے تو واقعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تعجب ہے یہاں پر. اس کے بعد مرجع تقلید تھے اور گھر کے اندر بیٹھنے والے آدمی بھی نہیں تھے, بہت فعال تھے, بہت فعال آدمی تھے, معاشرے کے اندر متحرک انسان تھے. انسان بعض اوقات سوچنے لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ سب کیسے کر لیتے تھے, اور ہم لوگ جو کم کرتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات سختی سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اگر اس کے الہی پہلو کو دیکھیں کہ قرآن مطالعہ کی کوئی خاص توفیق نصیب ہوتی تھی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ٹھیک قرآن مطالعہ نے کوئی خاص توفیق دے دی. شاید 24 گھنٹے میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ یہ لوگ شاید 12-14 گھنٹے میں کر لیتے ہیں, یا جو ہمارے 24 گھنٹے ہیں وہ ان کے لیے اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ شاید اس کے اندر برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. بعض علماء کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس عالم کا واقعہ تھا، نہیں کہہ سکتا، شاید علامہ ہندی کے ساتھ تھا یا کس کے ساتھ تھا، کہ وہ کہیں سنتے ہیں کہ کسی دشمن نے کوئی کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کو اپنے شاگردوں کو پڑھاتا تھا، اس کا اثر بھی ہوتا تھا شاگردوں پر، اہل بیت کے مکتب کے خلاف کتاب لکھی تھی، پڑھاتا تھا شاگردوں کا اثر بھی ہوتا تھا، کتاب کا اسکرپٹ نہیں دیتا تھا کسی کو، کتاب کسی اور کو نہیں دیتا تھا کہ کہیں کوئی شیعہ اس کے اوپر نقص نہ لکھ دے، کہیں اس کے رد میں نہ لکھ دے۔ انہوں نے بھیجا اس ایک اپنے شاگرد کو کہ جاؤ اس سے دوستی بڑھاؤ، اور اس سے دوستی بڑھا کر وہ کتاب ایک دفعہ میرے پاس لے آؤ، دیکھو تو صحیح کیا کیا اس نے۔ وہ جاتا ہے بندہ خدا مقیہ کے اندر رہتا ہے، اس سے دوستی بڑھاتا ہے، دوستی بڑھاتا ہے، اس سے بہت التجا کرتا ہے کتاب دے دو، کافی دوستی کے بعد مانتا نہیں کہ دوں گا، دیتا ہے کہتا ہے ایک رات کے لیے دوں گا۔ اب ظاہر ہے فوٹو کاپی کا زمانہ نہیں ہے یہ کہ مثلاً آپ نے دو گھنٹے کے لیے بھی لائے تو چلو کچھ نہ کچھ کر لیں گے، اس کو پتا ہے ایک رات نہیں، یہ 300-400 صفحے ہاتھ سے لکھ ہی نہیں سکتا، کیسے لکھے گا؟ اچھا 15 آدمی بھی جمع کرے تو کیا کر لے گا؟ ایک صفحہ تو ایک پلٹ پڑھنا ہے نا، 15 آدمی لکھ رہا ہوں تب بھی وہی ہے، کچھ کر نہیں سکتے۔ کہتا ہے ایک رات کے لیے دوں گا، ایک رات کے لیے وہ لاتا ہے، استاد سے کہتا ہے مثلاً یہ جو علامہ ہندی تھے نہیں معلوم کون سے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، ان کے پاس دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ آوا صاحب نہیں معلوم کیا کیا جائے اس کا، ایک رات، کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ کا نام لیتے شروع کرنا، شروع کرتے ہیں، نہیں معلوم اس دن شاید نہیں سوئے، تھکے ہوئے تھے، کیا تھے، دیکھتے ہیں میں نہیں لکھ سکتا مزید، بہت گھبراتے ہیں، کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اتنی مصیبت سے ایک رات کے لیے لیے، ایک رات کے لیے لیے تھے کہ اب لکھنا تھا نہیں لکھ پا رہا ہوں، آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، صبح کو احساس کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد، جاگتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا نسخہ لکھا ہوا رکھا ہے اور نیچے خط میں لکھا ہوا ہے کہ تم سو جاؤ، اس کو ہم سنبھال لیں، اس کو ہم سنبھال لیں۔ اچھا اگر فرض کروں کہ یہ جو بیچ میں ٹائم لگنا تھا کتاب لکھنے کا، یہ اللہ نے بڑھا دیا نا ان کے لیے، ان کی زندگی میں اضافہ ہو گیا، اگر لکھتے کئی گھنٹے لگ جاتے، ان کی زندگی میں اضافہ ہو گیا، نہیں معلوم کتنی دفعہ ان لوگوں کی زندگی میں ایسے اضافے ہوئے ہوں گے۔ تو جو زندگی ہمیں لگ رہی ہے 50 سال کی ہے، نہیں معلوم کتنے سالوں کے اوپر بن جائے گی اگر وہ سب بھی کاؤنٹ کر لیں۔ یہ تو غیر معمولی ہے، ایکسٹرڈنری ہو گیا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ یہ تو اتنی زندگی ان کی بابرکت ہو جائے، یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال انجام دیتے ہیں، اس میں کبھی دلچسپی ہوتی ہے، کبھی دلچسپی نہیں ہوتی، کچھ کو دلچسپی ہوتی ہے، کچھ کو دلچسپی نہیں ہوتی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے اور اس کو پھر مزید ایکسپلور کر لیں، سادہ سی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کے سامنے نتیجہ آشکار ہو جائے، کسی کو نتائج نظر آ رہے ہوں، پھر مشکل نہیں ہے، پھر وہ بڑی سے بڑی مشکل جھیل لیتا ہے۔ مثلاً آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً مارکیٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ایک دفعہ مجھے یاد ہے بچپنے میں شب عید کی رات تھی، سخت گرمیوں میں عید آئی تھی، بہت سخت گرمیوں میں، تو کافی رات میں کوئی رشتے دار آئے، وہ کہنے لگے کہ چلو ہماری کچھ کزنس وغیرہ تھیں یا پتہ نہیں کون تھیں، کہیں ان کو چوڑیاں دلوا دیں، تو چلو گئے صاحب، رات کافی رات ہو گئی تھی شب عید میں، وہاں پر گئے، بازار تقریباً خالی ہو گیا تھا، کچھ دکاندار ابھی بھی تھے وہاں، تو وہ ایک دکاندار سے بات ہوئی، وہ ایک کھوکے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر کے اوپر تیز بلب جل رہا تھا، ظاہر اس میں چوڑیاں بیچنی تھی، روشنائی چاہیے تھی اسے، اور کھوکے کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ چھوٹا سا کھوکا، تو اس سے بات ہوئی، اس نے کہا یہ اتنے کی ہے، کہا یہ تو بہت مہنگی ہے یار، سبھی عید ہے اتنا مہنگا تو نہ کرو، کہنے لگا اس کی کتنی قیمت مجھے ملنی چاہیے، میں نے کہا نہیں معلوم، کہنے لگا ابھی دکھاتا ہوں، اس نے جناب پاؤں اوپر کیا اور پائنچا اٹھا کر دکھایا تو اس کا پورا پاؤں دانوں میں بھرا پڑا تھا، جسے کہتے ہیں ابل رہا تھا پاؤں، ایسا تھا، یہ کیا بھائی؟ کہ میں اتنی گرمی میں بیٹھتا ہوں کئی کئی گھنٹے، یہ تو حجر ہوگا میرے ساتھ، لیکن میں کمانے کے لیے بیٹھا ہوں، کیا کروں، مجھے معلوم ہے کمائی کا ٹائم، اب یہ دانوں میں بھر گیا ہے، حشر ہو گیا ہے، کئی دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جتنے دن گزار رہا ہوں میری حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن آج شبھی اب جا کے 10 دن کے لیے سو بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، کما تو لیا، اب سوچتا ہوں کاش ہم اپنی آخرت کے لیے اتنا تیز ہوتے تھے، اس کو سکوں میں نتیجہ نظر آ رہا ہے، اوپر سر پہ گرمی لیے بیٹھا ہے، نیچے گرمی لیے بیٹھا ہے، پاؤں میں آبلے پھٹ رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، کمائی تو ہو رہی ہے نا، کاش ہمیں دنیا سمجھ میں آ جاتی کہ یہاں کوئی کمائی ہونی ہے تو ہم پاؤں کے آبلے برداشت کر لیتے، یہ جو سرائے کربلا نے سفر گزارا ہے, کیسے گزارا ہوگا, یعنی پاؤں میں آپ نے نہیں پڑے ہوں گے. ایک رسی ایک دن بندھی رہے نشان پڑتا ہے, کیا ایک مہینے بندھی رہے نہیں معلوم کیا ہوتا ہے. کھال کر اسی کھینچ جائیں یہاں پہ, کبھی احساس کیجیے گا ایسا آپ کے ہاتھ میں یہ رسی بندھی ہو اور یہاں سے کھال اتر جائے, تو اب جب رسی دوبارہ ٹکرا دی تو کیا ہوتا ہے, کئی مہینے رہا ہے کیسے چلا. اور معاملہ رسی کا نہیں ہے, معاملہ سید سجاد کے لوہے کی ٹوپ اور زنجیروں کا ہے, کیسے جھیلا گیا. غیر سخت معصوم نہیں ہے, معلوم ہے کہ امام چاہر معصوم ہے, بچت معصوم نہیں ہے, جوان دوسرے جو تھے وہ تو معصوم نہیں تھے. تو یہ لوگ اس سب کو جھیل رہے ہیں, مثلا وہ دکاندار دنیا کی خاطر بیٹھا ہوا ہے, پاؤں میں آپ نے پڑے میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کمائی تو ہو رہی ہے, اس کو یقین ہے کہ کمائی ہو رہی ہے, اس کو یقین ہے کہ یہ کمائی میرے کام آئے گی, اس خاطر یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور اگر اصل میں دیکھیں تو یہ بیچارہ چند پرسنٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہاں پر چند پرسنٹیج انسرٹینٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. کیا مطلب, یہ جو ابھی کما رہا ہے شب عید, اسے پتا ہے کہ عید کے دن زندہ رہے گا, جس کو یہ جو کما رہا ہے گمان نہیں ہے, احتمال نہیں ہے کہ چوری ہو جائے, یہ جو کما رہا ہے احتمال نہیں ہے کہ دکان میں آگ لگ جائے, کل پورا جتنا پیسہ کمائے سب آگ لگنے میں ضائع ہو جائے, سب ہے, پرسنٹیج کتنا بچ گیا, اس کے باوجود پاؤں کی آپ نے برداشت کر رہا ہے. اور دیندار کے لیے پرسنٹیج کتنا ہے, اصل دیندار کا تو لاس کا چانس ہی نہیں ہے, کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ لاس ہوگا, کیوں کچھ بھی ہو جائے. ان اللہ سمیع بصیر, خدا دیکھنے والا اور سننے والا ہے, چانس تو ہے ہی نہیں کوئی جانے کا. مان تو کمین بدو مان تو اللہ, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. ان اللہ لا یخلف وعدہ, فرماتا ہے کبھی مثلا آیات کے اندر روایات کے اندر کہ خدا کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ سب کچھ ہے, دیندار کے پاس تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ مخالفت ہو, پھر کیوں نہیں کرتا ہے, پھر کوئی دنیا دار کی طرح کم از کم کیوں نہیں کرتا, وہ بڑی دلچسپی سے بیٹھا ہے. اچھا مثلا یہ جو دکاندار بیٹھا ہے ایک پاؤں گرمی کھائے ہوئے ہے, یہ سب کچھ یہ اپنے کسٹمر سے جھگڑا کرتا ہے, دکان چلانی ہے, کسٹمر کچھ بھی کرے اس نے جھگڑا نہیں کرنا ہے. کیوں, ابھی اگر جھگڑا کرے گا جتنے کھڑے سب چلے جائیں گے, تو الٹی سیدھی بھی سن لیتا ہے ساری, سب کچھ صحیح ہے اس کے لیے. کیوں, اس کو یقین ہے کہ میں کمائی کر رہا ہوں, اس کو یقین ہے. بس یہاں پہ ایک یہ عنصر اگر ہمارے اندر آ جائے, ہمیں یقین ہو جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے, پھر کام آسان, پھر کام آسان. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کسی کی, ابھی کچھ وقت پہلے جب مثلا دبئی میں تھا, دیتا تھا دبئی میں, سمجھ میں نہیں آتا لوگ سوتے کب ہیں, یعنی ایک تو یہ شہر نہیں سوتا, ایک علیحدہ مسئلہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا تھا لوگ بھی کب سوتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, رات کو بھی ہے, دن میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, صبح میں بھی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو میں سوچتا تھا مثلا یہ آدمی رات کی شفٹ میں جاتا ہے, کام کرتا ہے, اٹھنے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہے, صحیح. اور ہم سے کوئی کہے نماز شب کے لیے اٹھو تو بھائی جان جاری ہوتی ہے, نہیں. پر جو لوگ کام کرنے والے ہیں رات کی شفٹ میں جاتے ہیں, علاقے تین چار بجے بھی پانچ بجے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کیوں, انہیں اپنے آؤٹ پٹ کا یقین ہوتا ہے, انہیں اپنی کمائی کا یقین ہوتا ہے. اگر ہمیں یقین ہوتا ہے کیا, یہ ہماری مشکل ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس یقین کو کیسے حاصل کیا جائے. جو مجھے سمجھ میں آیا بار بار میں عرض کرتا ہوں, اس لیے کہ اب مجھے اس تجربے کے اوپر اپنے اطمینان ہو گیا ہے کہ مثلا 25 سال تو مجھے بھی ہو گئے تجربے کرتے ہوئے, اب مجھے کچھ تجربوں پہ اطمینان ہو گیا ہے. اور وہ ان میں سے ایک اطمینان اس بات پہ ہوا ہے کہ اگر یقین نہ ہو پھر عبادت نہیں ہو سکتی, پھر لڑک لڑک کے آپ کچھ کر لیں گے ایک آدھ مہینے, پھر 5-6 مہینے کے لیے غائب, پھر کوئی جھٹکا پڑے گا, کوئی مرے گا, کوئی زندہ ہوگا, کوئی حادثہ ہوگا, کوئی پیش آئے گا, آپ نے 1-2 مہینے پھر کر لی, پھر 5-6 مہینے گائے, پھر 1-8 سال کر لی, پھر 1.5-2 سال گائے, یہی چلتا رہے گا. کب تک ایسا رہے گا, جب تک یقین نہیں آتا. جب تک یقین نہیں آتا کہ نہیں اس کام کا فائدہ ہے. جس دن یقین آ گیا کہ اس کام کا فائدہ ہے پھر کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, بندہ خود ہی کرتا ہے. صحیح. اب اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بہت سارے راستے ہیں, کچھ کو بیان کرتے ہیں اور ایک کے اوپر تھوڑی سی زیادہ محنت کرتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد والے محمد. اس یقین کو حاصل کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے, معلومات کو بڑھایا جائے. مثلاً آپ روایات اہل بیت السلام کو پڑھنا شروع کر, اس عمل کا انسان کی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اتنا پڑھیں کہ آہستہ آہستہ اس پڑھنے کے نتیجے میں شعور حاصل ہو جائے کہ ہاں اس کا نتیجہ ہے. بالکل ایسے جیسے مثلاً آپ میڈیکل سائنسز کے اندر ہیں, آپ کسی دوائی کے بارے میں پڑھتے ہیں اس دوائی کا یہ اثر ہے, آپ پہلے دن سے تمام دوائیوں کو تجربہ نہیں کرتے تو آپ کو کیسے اس بات پہ یقین ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بیمار کو یہ دوائی دیں جو آپ نے پڑھا ہے؟ دوسرے لوگوں نے تجربے کیے ہیں, انہوں نے تجربے کر کر کے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے, آپ نے کتابیں پڑھی ہیں, ان کتابوں کو پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو کچھ معلومات حاصل ہو گئی, اس معلومات کو آپ اپنے مریضوں کے اوپر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ آپ معلومات حاصل کر لیں, کچھ کتابوں کو پڑھیں, کتابوں کو پڑھنے کے نتیجے میں جب آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی اب اس معلومات کا اپنے اوپر تجربہ کرنا شروع کر دیں. پہلا مسئلہ آسان ہے, دوسرے مسئلے میں مشکل ہے. معلومات مل جائے گی اب تجربہ کرنا شروع کر دیں, یہاں سے اصل معاملہ شروع ہوگا, یہاں سے یقین آنا شروع ہوگا. مثلا ماہ مبارک رمضان آیا, آپ ماہ مبارک رمضان کے اندر کچھ عبادتیں انجام دیں, ابھی نتیجہ نہیں دیکھا آپ نے, ابھی صرف عبادتیں انجام دیں, اتنا تجربہ کر لیں کہ نتیجہ کچھ ظاہر ہونا شروع ہو جائے, وہاں سے معاملہ صحیح ہوگا, وہاں سے سب سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ اب یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں. اچھا ایک مشکل ہے, وہ جو میڈیکل سائنسز میں اس کے سامنے ایک مریض ہوتا ہے وہ اس کو دوائی دیتا ہے, دوائی میں مثلاً کوئی اینٹی بایوٹک کا کورس کروا رہا ہے, لکھا ہے 24 گھنٹے بعد اثر ہوگا, 24 گھنٹے بعد پتہ چل جائے گا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. اس معاملے میں مشکل یہ ہے اثر 24 گھنٹے میں نہیں ہے, اثر کافی دیر سے, اثر میں دیر ہے. یعنی اثر میں دیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک پائیدار عمل ہے, پائیدار عمل پائیدار اثر دے گا لیکن اپنا وقت لے گا. بالکل ایسے جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے کہا بھائی کیا مشکل ہے آپ کی؟ آپ نے کہا مجھے بخار ہے. کہوں گا یہ تو میں ایسے ہی اتار دوں گا, ایک ٹیبلٹ دے گا آپ کو بخار خرچ اتر جائے گا, مشکل حل ہو گئی کیا؟ نہیں, مشکل حل نہیں ہوئی ہے, ابھی صرف بخار اترا ہے, ابھی اصل علاج شروع نہیں ہوا ہے, ابھی تو اس نے آپ کو تسکین دی ہے, سکون دیا, آپ کو بخار اتار دیا. اصل مشکل بات یہ ہے جو اندر ہے وہ کتنے دنوں میں لگے گی؟ ممکن ہے 2 مہینے لگ جائے, ممکن ہے 1 مہینہ لگ جائے, وہ اصل مشکل اپنی جگہ پہ باقی ہے. لہٰذا بہت سارے ڈاکٹر دھوکہ دیتے رہیں گے, بخار اتارتے رہیں گے اتارتے رہیں گے, اندر اندر کچھ نہ کچھ اور ہوتا رہے گا. دین اصل رب پہ جا کے حملہ کرے گا, دین ٹیمپرری کام نہیں کرے گا, دین اساس پہ جا کے حملہ کرے گا. اس اساس پہ حملہ کرے, اثر حاصل کرے, اس میں دیر لگے گی. کتنی دیر لگے گی؟ آپ کسی عمل کو کرنا چاہتے ہیں, مثلا جو آج کل میں بہت زیادہ اصرار کر رہا ہوں, مثلا فرض کریں زیارت عاشورا پڑھنا چاہتے ہیں, آپ زیارت عاشورا کو کوئی اثر حاصل کرنا چاہتے ہیں, کتنے دن کے بعد سوچیں اثر ہوگا؟ جب ہم دینی طالب علم بنے اور ہم ایسی کوئی چیز پڑھتے تھے تو جس رات پڑھتے تھے اس سے اگلی صبح اثر کا انتظار کرتے تھے, اب کل کچھ ہونے والا ہے. تھوڑی سی عقل آتی ہے تو مثلا پڑھنے کے بعد سوچتے نہیں, 4-5 دن پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, 4-5 دن کے بعد انتظار کرتے ہیں اب کچھ ہونے والا ہے. مثلا فلاں عالم کا پڑھا, وہ سورہ قدر پڑھ رہے تھے, فرشتہ نظر آیا, تو میں سورہ قدر پڑھتے ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ شاید مجھے بھی کہیں نظر آنے والا ہوگا, ایک دن نہیں تو دوسرے دن کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جائے گا. اتنی آسانی سے نہیں ہوگا, ٹائم لگے گا. اس کے اندر کتنا ٹائم لگے گا؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دوبارہ یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ روایات کے مطابق ممکن ہے 360 دن لگے, ممکن ہے 360 دن لگے, 1 سال لگ جائے, ممکن ہے 1 سال کا وقت لگے. ایک عمل کو مسلسل کرتے رہنا یہ فضیلت ہے, چاہے کمی ہو. روایت کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ عمل کرو مسلسل کرو چاہے کم کرو, ज्यादा नंबर जाओ, कम करो। मसलन आपने ये सोचा है आप हर रोज नबी और उनकी आदत दुरूद भेजेंगे, मसलन माह रमजान के अंदर मुस्तहब भी है, आम दिनों के अंदर भी मुस्तहब है, माह रमजान के अंदर इस्तेहबाब ज्यादा है। मसलन आपने सोचा रोजाना कितना दुरूद भेजेंगे, वैसे तो जबान में वैसे ही भेजते रहते हैं, एक आप सेट करना चाहते हैं कि नहीं इतने दुरूद रोजाना भेजूंगा, सही। अब ये आपकी मर्जी है, तय करने 10 भेजने, 15, 20, 25, जितना भी आपने भेजना है, लेकिन रोजाना भेजें, रोजाना करें, ताकि आपके और हमारे वजूद के ऊपर उस अमल का मुस्तकिल असर। अब एक दफा वो सोच देता है मैं रोजाना 500 दफा भेजूंगा, एक दिन 500 भेजता है, दूसरे दिन 50 भेजता है, ये ना करें। एक अदद दे लें, एक मुस्तकिल अदद दे लें, इस काम को इस तरीके से अंजाम दूंगा। मिसाल के तौर पर रिजर्व कर लो नमाज को फैला ले लें, पढ़े मुसलसल, चाहे कजा हो जाए कोई बात नहीं, खुदा ना करे नऊज़ बिल्लाह किसी वजह से कजा हो रही है, मगरिब थोड़ी सी देर से पड़ी, अब वो फैला का वक्त नहीं, कजा पड़ा, लेकिन पढ़े मुसलसल। जो काम मुसलसल करते रहेंगे उस काम के नतीजे में असर जाहिर होगा। अच्छा, एक दफा आपको एक अमल का असर मिल गया अपनी जाती जिंदगी पे, अब हिम्मत बनेगी, अब हिम्मत बने। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक डॉक्टर के पास गए, उसने आपकी एक बीमारी का इलाज कर लिया, अब दूसरी बीमारी के लिए आप क्या करेंगे? उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, क्यों? पिछला तजुर्बा कामयाब था, पिछला तजुर्बा कामयाब था। एक दफा एक अमल मुस्तकिल कर लें ताकि एक अमल का नतीजा मिल जाए, एक दफा एक अमल का नतीजा मिल गया, अब आपकी हिम्मत बन जाएगी, अब आप लंबे लंबे काम भी कर सकेंगे। मसलन कोई दोस्त शुरू करना चाहे, उसकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, एक नमाज है, सब जानते हैं, आप में से अक्सर लोग जानते हैं, नमाज है अव्वल माह, महीने के पहले दिन पढ़ने की नमाज। अब पूरे साल में 12 पढ़नी है, सर तो होगा नहीं, माह अव्वल माह 12 ही दफा आएगा, और कितना आएगा, तजर्बा करें इसका, पढ़ें इसको, महीने के पहले दिन पढ़नी है, शुरू में थोड़ी सी लंबी लगेगी। इस नमाज की एक और खासियत यह है कि इसको पढ़ने से इंसान के अंदर लंबी नमाज पढ़ने का हौसला आ जाता है, लंबी नमाज पढ़ने का हौसला आ जाता है, ठीक है। मसलन 30 दफा सूरह कदर पढ़ेगा, 30 दफा सूरह इखलास पढ़ेगा, कम से कम इसकी समझ में आएगा कि हाँ ये काम किया जा सकता है, इतना लंबा काम नहीं है कि समझ में आता है, क्योंकि शैतान अच्छे काम को बड़ा मुश्किल बना के पेश कर देता है और बुरे काम को बहुत आसान कर देगा। मसलन अगर आपको यहाँ से सी साइड पे जाना है तो कहना सी साइड यूं गाड़ी चलाओ पहुंच गए, और मस्जिद जाना है तो अच्छा मस्जिद कौन जाएगा, क्योंकि मस्जिद तो उधर नजदीक है यार, हर मोहल्ले में बनी हुई है, लेकिन किसको को दूर कर देगा, उसको नजदीक कर देगा। फुटबॉल मैच आता है, 3 घंटे बैठे रहेंगे, नमाज 25 मिनट की नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज जाकर तैयार 25 मिनट की है वो नहीं पढ़ी जाएगी, 3 घंटे का फुटबॉल मैच देख लेंगे, ये शैतान का काम, उसको छोड़ना करेगा और नमाज को इतना लंबा कर देगा। तो क्या होता है, कहीं से शुरू करना होता है हर इंसान, कहीं से शुरू करना होता है, कहीं से आदत बनानी है कि छोटे छोटे कामों के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से आदत बनाए, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, इसमें बहुत फायदे हैं। मसलन जो कभी कभी मैं स्कूल में होता था तो कोई स्टूडेंट पूछता था, कहता था सर पता नहीं क्या मामला है, किसी काम में दिल नहीं लगता, इरादा नहीं बनता, सोचता हूँ करूंगा बाद में खत्म हो जाता है। तो मैं उससे कहता था छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, छोटे छोटे अहदाफ बनाओ, उन अहदाफ को हासिल करो। मिसाल के तौर पर क्या करो, हर रात को सोने से पहले वजू करना हदफ बना लो, छोटी सी तरकीब, हर रात सोने से पहले वजू करो। ये जो छोटा सा काम ले लोगे, इस काम को मुस्तकिल करोगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत बनेगी। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से गुजर चुके होंगे, अब आपको मैं क्या कहूँगी, अब आप हर रात सोने से पहले वजू करें, अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें। अब इसके अगले मरहले में क्या करें, थोड़ा सा नमाजों की तरफ जाएं, इबादात की तरफ जाएं, थोड़ा सा अपनी जिंदगी को इन कामों की तरफ लाने की आदत दिलाएं, मैं और आप मिलकर, तो उसमें क्या होगा, इन कामों के नतीजे हमें और आपको नजर आना शुरू होंगे। एक दफा नतीजा नजर आना शुरू हो गया, फिर काम पे हिम्मत बन जाएगी, फिर बड़े बड़े काम हो सकेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था वो ये था कि अगर हमें नतीज नजर आ जाए तब काम के लिए हौसला बनता है। अब आइए असली मौजू के ऊपर, इस दुनिया का एक नतीजा होना चाहिए, खुदा हकीम है, उसके ہر عمل میں حکمت ہے. خدا تعالیٰ عادل ہے, کبھی ظلم نہیں کرتا, اور اس دنیا میں ظلم بہت ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا ہدف نہیں ہے, یہ دنیا کوئی اور نتیجہ نہیں ہے. لیکن آپ کے سامنے ایک عقل مند آدمی پانی کا گلاس ہاتھ میں لے, ایک دفعہ گرا دے, آپ کہیں گے آدمی تو عقل مند تھا, پانی پتہ نہیں کیوں گرا دیا, دوبارہ لے دوبارہ گرا دے, اب آپ کیا بولیں گے, آدمی عقل مند تھا پتہ نہیں دو دفعہ کیوں گرا دیا, پھر گرا دے. تو اب آپ کو سوچنا پڑے گا نا کہ یہ پانی گرا رہا ہے, یہ کوئی احمقانہ کام نہیں کر رہا ہوگا, کوئی عقل مندی کا کام ہو رہا ہوگا یہاں پہ, ورنہ بار بار کیوں گرا رہا ہے. یہ جو میں سمجھ رہا ہوں گرا رہا ہے, شاید گرا نہیں رہا ہے, کچھ اور کر رہا ہے. جا کے دیکھو, اب آپ دنیا کو دیکھیں گے, ظلم ہی ظلم ہے, ظلم ہی ظلم. خدا حکیم ہے, خدا علیم ہے, خدا قدیر ہے, خدا عادل ہے, وہ تو ظلم تو ہو رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے دنیا ہدف نہیں ہے, اس کے پیچھے کچھ اور, تو نہیں تو غلط ہو رہا سارا کا سارا. اگر مجھے یہ سمجھ میں آئے اس کے پیچھے کیا ہے, اب زندگی گزارنا آسان ہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں پس گیا, میں مارا گیا. کیوں؟ یہ دنیا زندگی گزارنے کی جگہ ہے ہی, لگی نہیں رہی, ہر چیز خراب ہے, اس کی ہر چیز میں خرابی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد میں زندگی کیسے گزاروں اس کے اندر؟ اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے. اب جو اہم ترین کام سمجھ میں آتا ہے, کسی طریقے سے یہ سمجھ میں آ جائے اس دنیا کے پیچھے کیا ہے. اگر یہ ایک تجربہ کامیاب ہو گیا, ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا دنیا کے پیچھے کیا ہے ایک معاملے کے اندر, بس زندگی آسان. اب ذرا سا اس میں نہج البلاغہ سے ہم مدد لیتے ہیں. درود دیتے ہیں محمد والے کو, ہم اور نہج البلاغہ کو کس سطح کی کتاب کے طور پر سمجھیں؟ سامنے مثال کے طور پر جیسے یہ کتاب آپ کے سامنے, یہ دعاؤں کی کتاب ہے, کیا اس میں پولیٹکس کے اوپر کچھ ہوگا؟ نہیں, غیر دعاؤں کی کتاب ہے, سلاوتوں میں دعا کی کتاب ہے, اس میں پولیٹکس میں کیا ہوگا؟ پولیٹکس میں نہیں ہوگا. اگر میں اس میں ڈھونڈوں کہ مثلا ملک کے حاکم کو کیا کرنا چاہیے, مجھے اس میں نہیں ملے گا. پہلے یہ طے کر لیں نہج البلاغہ کس چیز کی کتاب ہے, دعاؤں کی کتاب ہے نہیں, کیا ہے علم اخلاقیات کی چند نصیحتیں اس کے اندر, ختم. پہلے یہ سوچنے کی کتاب ہے کیا؟ جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کتاب ہے کیا, تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے یہ کتاب کس کی کتاب ہے. جتنی اس شخصیت میں وسعت ہے اتنی اس کتاب میں وسعت ہے, جتنی اس شخصیت میں گہرائی ہے اتنا ہی اس کتاب میں گہرائی ہے. اگر مجھے کوئی 6 سالہ بچے کا آرٹیکل دے, میں اس کو 6 سال کے بچے کی حیثیت میں پڑھوں گا, اس سے زیادہ اس میں گہرائی نہیں ڈھونڈوں گا. لیکن اگر مجھے کوئی مثال کے طور پر شیخ بہائی کا یا علامہ ہلی کا یا شیخ صدوق کا کوئی مضمون دے, اب میں اس کو شیخ صدوق کے حق میں لے جا کے سوچوں گا کہ شیخ صدوق میں لکھا ہے. اگر سادہ سا بھی جملہ لکھا ہے تو میں سوچتا ہوں پیچھے کیا کہنا چاہتا ہے, یا اگر ملا صدرہ نے کہا ہے. اگر ان تمام فلسفیوں اور عرفا کے مقابلے میں امیر المومنین کا کلام ہے, اب تو سادہ جملہ بھی لکھا ہو تو میں سوچوں گا بھائی امیر المومنین کا ہے, اس میں بہت کچھ ہونا چاہیے. تو اگر وہ اتنا ہی لکھا ہونا یہ دن ہے تو بھی میں سوچوں گا مطلب کیا ہوا اس کا, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب. اب یہ نہج البلاغہ ہے, آپ نے دیکھ لیا, اس سطح پہ جا کر نہج البلاغہ کو دیکھنا پڑے گا. اس سطح پر کتنے انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے, صرف اس زمانے کی کوفہ کے لوگوں کے لیے؟ امیر المومنین کی شخصیت وسیع ہے, آفاقی شخصیت ہے, اس کا مطلب ہے سب کے لیے حل ہے. اب آپ جا کے نہج البلاغہ میں حل ڈھونڈیں کہ بھائی نہج البلاغہ نے حل کیا پیش کیا ہے. امیر المومنین نے ہم لوگوں کی, پورے کائنات میں آنے والے انسانوں کی بیماریوں کا سبب کیا تلاش کیا, پھر اس بیماری کا حل کیا بتایا. تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی آج بھی یہی حل ہے, کیونکہ امیر المومنین کی شخصیت آفاقی شخصیت ہے. اگر آپ جا کر دیکھیں گے نہج البلاغہ کے اندر مجموعی طور پر چند موضوعات نکلیں گی جس پر نہج البلاغہ نے بے تحاشا اصرار فرمایا. ان میں سے ایک دنیا کی حقیقت ہے, ایک دنیا کی حقیقت ہے. اچھی طرح مجھے احساس ہے جب میں طالب علم کے شروع میں تھا تو میں نہج البلاغہ کبھی کبھی پڑھتا تھا, میں دیکھتا تھا کہتا تھا اس میں سوائے دنیا کی مذمت کے कोई मौजू मेरे जैसे समझने के लिए बहुत कम है। जो खुतबा उठाओ दुनिया की मजम्मत, दुनिया ये दुनिया वो दुनिया वो, कभी सुनने लगता था खुदाया नहजुल बलागा का इतना नाम सुना है, इस किताब में दुनिया की मजम्मत पे इतना कुछ क्यों है। तीन चार मौजूद है जो बार बार आते हैं नहजुल बलागा में, तकवा परहेजगारी, दुनिया की मजम्मत और दुनिया की मुख्तलिफ पहलुओं का तस्करा, और उसके बाद मिसाल के तौर पर अखलाक की नसीहतें तो उसके अंदर आते हैं, ये मौजूद बार बार आते हैं। अमीर मोमिन ने दुनिया की हकीकत के कश होने को पूरी दुनिया के लोगों की मुश्किल का हल बताया, इसको हल कर लो बस वही मुश्किल आ गई। और मैंने जब कहा था ना आपसे उस सतह पे जाके देखना जरूर देखना, दूध भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जगह हम बैठे थे तो हमारे दोस्त कह रहे थे कि आप जहां जाया करें लाइट का बंदोबस्त कर लिया करें, आपका रिकॉर्ड बहुत खराब है, आपका लाइट के साथ रिकॉर्ड बहुत खराब है। मुझे यकीन हो गया है कि वक्त ऐसे ही लग रहा है, जहां जाता हूँ एक का डबल लाइट जरूर जा रही है। चलिए पहला दिन का तो वैसे शुरू ही ऐसे ही हो गई बात, एक बार दुरुद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमीर मोमिन ने नहजुल बलागा में इतनी वसी दुनिया के बारे में एक हल दिया है, वो क्या है, दुनिया की हकीकत को समझो। दुनिया की हकीकत समझ लो तुम्हारे लिए काम आसान है। दुनिया क्योंकि दुनिया की मोहब्बत रासिकुल खतिया है, हुब्बु दुनिया रासिकुल खतिया, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। अगर कोई दुनिया की हकीकत को समझ ले फिर इसकी मोहब्बत में नहीं फंसेगा, अगर मोहब्बत में नहीं फंसेगा इसका मतलब है हर बुराई की जड़ इसने काट दी, बुराई की जड़ काट दी इसका मतलब है कि अब अच्छाई का पौधा निकलेगा, अच्छाई का पौधा निकलेगा। मैंने एक नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज किया था, मुकर्रर इसलिए अर्ज करता हूँ दादा, ये चीजें जो रिकॉर्ड हो रही होती हैं कहीं पहुंचती हैं तो पिछला वाला नहीं पहुंचा होता, तो मैं सोचता हूँ चलो दूसरी रिकॉर्ड हो जाए तो इसमें भी अगर कहीं पहुंचेगा तो फायदा है। फिर दूसरा ये कि मुझे टाइम पास करना है, इतना इल्म थोड़ी है मेरे पास, जितना भी है उसको मुझे घुमा फिरा के दोबारा दोबारा बोलना होता है, तो उसमें से ये भी है। मैं सोचता हूँ इंसान दास्तान सुना है इधर उधर की, इससे अच्छा मुफी चीज बता दे। एक दफा मैं ईरान गया था तो हमारे उस्ताद सुना रहे थे वाकई, जिसमें उन्होंने बताया था क्योंकि उनके उस्ताद ने कहा था कि अगर कोई सहीफे सज्जादिया मस्जिद हराम में बैठकर पढ़े तो दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। सहीफे सज्जादिया मस्जिद हराम में बैठकर पढ़े दुनिया की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। अल्लाह वो बता रहे थे, मैं कर रहा था, हमारे उस्ताद का नाम था उस्ताद फयाजी हयात माशाल्लाह, वो बहुत अजीब मानवियत बढ़ती चली जा रही होगी, शायद हम लोग पहले भी तर्क नहीं कर रहे थे लेकिन अब ज्यादा आश्कार हो गई है, अब ज्यादा आश्कार हो गए। उनके एक उस्ताद होते थे शेख मुर्तजा हैरी नाम करके, वहां तक मुझे याद आ रहा है, शेख मुर्तजा हैरी शेख अब्दुल करीम हैरी के फर्जंद थे। शेख अब्दुल करीम हैरी वो थे जिन्होंने कुम का हौजा बनाया था, जिन्होंने कुम का हौजा बनाया था उनका नाम था शेख अब्दुल करीम हैरी, उनके फर्जंद थे मुर्तजा हैरी। शेख मुर्तजा हैरी ने शेख मुर्तजा हैरी से हमारे उस्ताद उस्ताद फयाजी थे, इन्होंने पूछा था कोई मामला, तो उन्होंने कहा कि सैयद सज्जादिया मस्जिद हराम में बैठकर पूरी पढ़ लो अब दुनिया खत्म हो जाती है। तो बता रहे थे कहते उस्ताद ने कहा था कि एक दुआ ऐसी है सैयद सज्जादिया की, एक दुआ ऐसी है वो मस्जिद हराम में बैठकर पढ़े तो हुकूमत दुनिया खत्म हो जाती है। तो हमारे उस्ताद ने कहा कि वो कौन सी दुआ है, कहेंगे मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं कौन सी दुआ है, लेकिन तुम पूरा सैयद सज्जादिया पढ़ लो क्या जाता है। तो उस्ताद ने कहा नहीं कुछ नहीं जाता, पूरा पढ़ लूंगा। फिर हमारे दर्स में कह रहे थे कि अगर मेरे उस्ताद मुझसे कहते एक दफा नहीं पढ़ो 100 दफा पढ़ो तब भी पढ़ लेता, कहने कि अगर वो मुझसे एक दफा नहीं कहते सैयद सज्जादिया कहते 100 दफा पढ़ो मैं फिर भी पढ़ लेता, क्यों, इससे बुरी जड़ कोई नहीं है इंसान के अंदर, हर मुसीबत की जड़ है। एक आदमी को मानवीय तरक्की नहीं मिल रही जड़ क्या है, एक आदमी किसी अखलाकी बुराई में मुब्तला है जड़ क्या है दुनिया, हर बुराई की जड़ दुनिया रासुकुल खतिया, हर बुराई की जड़ हुब्बे दुनिया है। तो अगर 100 दफा सही सज्जादिया पढ़नी पड़ती मस्जिद हराम में तो अगर मैं पढ़ लेता ताकि इस मुसीबत से तो जान छुड़ाऊं किसी तरीके से। अब ये एक रास्ता है, इस तरह से اگر کسی انسان کو دنیا اشکار ہو جائے کام آسان ہے. اب اگلا موضوع لے لیتے ہیں, دنیا اشکار کیسے ہوتی ہے, کسی کے سامنے دنیا کی حقیقت کھلتی کیسی ہے. صحیح وشوتا نے جملہ ارشاد فرمایا, یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کمال, ان حقائق کو کشف کرنا ہے جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی, ہماری فکریں نہیں سمجھ سکتی تھی. اچھا ان کے اندر مہارت اتنی تھی, کمال اتنا تھا کہ وہ جب چاہتے تھے جس کے لیے چاہتے تھے آشکار کر دیتے تھے. تو کمال اتنا تھا. اس کی میں مثال آپ کی خدمت میں سر فرض فرمائیے, مجھے پیاس لگ رہی ہے اور آپ پانی کے اسپیشلسٹ ہیں, پانی کے سائنس کے آپ اسپیشلسٹ ہیں, تو آپ کیا مجھے 5 منٹ میں اسپیشلسٹ بنا سکتے ہیں؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں, بھائی پیاس لگ رہی ہے, یہ لو پانی, پانی پی. آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں, اسپیشلسٹ نہیں بنا سکتے. اہل بیت کا مانکا یہ تھا, وہ کسی کو پانی دیتے تھے, کسی کو اسپیشلسٹ بنا دیتے تھے منٹوں میں. کبھی ایسا ہوتا تھا مثلا ایک آدمی کے سامنے کہا کہ اس آدمی نے سوال کیا, انہوں نے ایک روایت بول دی, اس نے سن لی روایت, اس کو سمجھ میں آ گئی, چلا گیا. کبھی سامنے والا آیا, انہوں نے روایت کہی, اس کو سمجھ میں نہیں آئی, تو دکھا دیتے تھے. اور کبھی اگر سامنے والے کے اندر ظرف ہوتا تھا تو اس کو ماہر بنا دیتے تھے. یہ صرف ان کا کمال تھا, اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. روایت سب بول سکتے ہیں, ماہر کوئی نہیں بنا سکتا. وہ ذرے میں ماہر بنا دیتے ہیں, ایک سیکنڈ میں ماہر بنا سکتے ہیں, تو ان کا کام ہے, ان کی مہارت ہے. بعض اوقات اپنے بعض ماننے والوں کے سامنے اس مہارت کے کام کو کر دیا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے دنیا کی حقیقت کھول دیا کرتے ہیں. اب وہ دنیا کی حقیقت کیسے کھولتے ہیں؟ مثلا کئی انداز ہیں, آپ نے یقیناً سنا ہے روایت کہ امام فرماتے ہیں, کسی نے کہا ماں اکثر الحجی, فرمایا نہیں اکثر الزجی جائیں گے, رونے والے بہت زیادہ ہیں. تو اس نے دیکھا کہ بھائی لوگ بہت کم بیٹھے, جانور بہت زیادہ مرے. ابھی کیا کیا ہے امام نے, وہی دنیا کی حقیقت آشکار کر دی اس آدمی کے سامنے. گویا اس آدمی میں اتنی ظرفیت تھی کہ بات کو لفظ سے زیادہ چاہتا تھا. خدا کا نظام ایسا ہی ہے. خدا نمتار نے قرآن کریم میں اگر آپ چند آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں تو آپ دیکھیں گے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مثلا کوئی نبی نے گزرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تو اس آبادی کو مرنے کے بعد کیسے آباد کرے گا؟ خدا نمتار نے حکم دیا, وہی مر گئے, مر گئے. اس کے بعد خدا نمتار نے اٹھایا اور کہا کہ اے نبی یہ بتاؤ, نبی یا غیر نبی, ابھی میں نہ کہوں نبی یقین سے کتاب میں کوئی اور محفوظ نہ نکلا ہے. پر میں کتنا عرصہ سوئے؟ کہا تھوڑی دیر. پر میں تھوڑی دیر نہیں, 100 سال سوئے. بھائی اب اپنا کھانا دیکھو کیسا ہے, کھانا بالکل ترو تازہ تھا, لب یہ تسنا سڑا ہوا نہیں تھا. کہا اب دیکھو جو جانور ہے یہ کیسا ہے, جانور کی ہڈی گوشت سب ختم ہو چکا تھا. کہتے دیکھو یہ کھانا نہیں سڑنا چاہیے تھا, سڑنا چاہیے تھا, ہم نے نہیں سڑنے دیا, تر تازہ ہے. اور وہ جانور دیکھو ختم ہو گیا نا, اب دیکھو اس کے اوپر ہم گوشت چڑھائیں گے. آنکھوں کے سامنے ہڈیوں کا چورا جمع ہوا, گوشت چڑھایا, زندہ ہو گیا. صحیح, ہم کہیں گے بڑا کام ہو گیا. یہ درمیانے درجے کا کام ہے, اس سے کم کا بھی ایک کام ہے. اس سے کم کا کام کیا ہے؟ جو ہم سب کے لیے ہوتا ہے. وہ کیا؟ قرآن کریم فرماتا ہے دیکھو جب خزاں آتی ہے, پتے جھڑ جاتے ہیں, درخت مر جاتا ہے, پھر زندہ ہوتا ہے. یہ کم درجے کا کام ہے, یہ سب کے لیے ہوتا ہے. وہ درمیانے درجے کا کام تھا, وہ اس کے لیے ہوا جس نے کہا تھا یہ آبادی کیسے. حضرت ابراہیم کے لیے کیا کیا؟ ٹاپ لیول کا, سب سے اونچا کام حضرت ابراہیم کے لیے کر دیا. وہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتا, کیسے مارتا ہے, کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا دیکھو خود کرو گے, ابھی خود کرو گے. اچھا وہ درمیانے درجے کا کام نہیں دکھایا کہ آپ دیکھو میں چند مردہ کو ہم زندہ کرتا ہوں, نہیں کہا تم خود زندہ کرو, دیکھو کیسے ہوتا ہے. یہ بصیرت دینے کے مختلف انداز ہیں. کبھی قرآن کریم کہتا ہے یاد رکھو ہم نے جس کو مارا اس کو زندہ کریں گے, ایک. پھر کبھی کہتا ہے خزاں کو دیکھو مرے ہوئے درخت کو زندہ کر دیں گے ہم, دو. اسی انداز میں کہتا ہے دن اور رات کو گھماتے رہتے ہیں, رات ہوتی ہے لوگ ختم ہو جاتے ہیں, دن ہوتی ہے پھر زندہ ہو جاتے ہیں. یہ اسی انداز کا ہے. تیسرے درجے میں نبی کے سامنے یا غیر نبی کے سامنے کھانا جو سڑنا چاہیے نہیں سڑا, جانور کے اوپر گوشت پوش دوبارہ چڑھا دیا. ٹاپ لیول پر جا کر حضرت ابراہیم کے لیے کیا, کہا تم خود کرو. مردے کو زندہ کرو. ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے؟ یہ ہماری ظرفیت ہے. جس ظرفیت پہ ہم جائیں گے خدا ہمارے سامنے اتنی ظرفیت میں دنیا کو آشکار کر دے گا. ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اب بات کو بڑھاتے ہیں ادھر. بس کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا؟ ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ ہم سب کمالات چاہتے ہیں. ہم لوگ کہیں نہ کہیں کمال پہ پہنچنا چاہتے ہیں. کبھی ہمت نہیں ہوتی، کبھی ہمت ہوتی ہے. کبھی دل چاہتا ہے، کبھی دل نہیں چاہتا. یہ کیفیت کیسے ہوگی؟ عرض ہوا کہ اگر علم حاصل ہو جائے، حقیقت آشکار ہو جائے، پھر ہو جاتی ہے. کس چیز کی حقیقت آشکار ہو؟ دنیا کی حقیقت. نہج البلاغہ نے دنیا کو پوائنٹ آؤٹ کیا. جب دنیا کی حقیقت آشکار ہونے کی طرف گئے تو عرض کیا کہ کچھ اعمال انجام دیں مستقل پیمانے پر، نتائج ظاہر ہو جائیں، پھر سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر ایک دفعہ ایک معاملے میں دنیا کی حقیقت آشکار ہو گئی، پھر کام آسان. آشکار کیسے ہوگی؟ عرض ہوا کئی مرحلے، کبھی اس درجے میں، کبھی اس درجے میں. اب یہ ہماری اور آپ کی ظرفیت ہے. کس ظرفیت میں ہم آشکار کروانا چاہتے ہیں؟ آشکار کروانا چاہتے ہیں. اگر ہم یہ کام کر لیں، ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اگر ہم یہ کام کر گزریں کہ کسی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کیا ہے، یہ کیس کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے، خدا ممتاز کی طرف سے کوئی خاص عنایت ہو جائے. ہم تو ظاہر نہیں کر پائیں گے، ابھی دعا کر سکتے ہیں خدا کاش ایسا ہو جائے. ہوتا رہے کام آسان ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر کسی کو خواب میں بھی نظر آ جائے موت کیا ہے. ایک روایت میں لکھا ہے کہ اگر تم لوگ قبر کے عذاب کا منظر دیکھ لو تو زندہ نہیں بچو گے، زندہ نہیں بچو گے، ہول سے مر جاؤ گے، غم و غصے سے مر جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ صحیح، ایسا ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ خوف سے مر جاتے ہیں. کبھی زلزلہ آتا ہے، کسی کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، صرف خوف سے مر جاتا ہے. ابھی زلزلے کے خوف سے مر گیا ہے، اگر عذاب قبر دیکھ لے تب کیا ہوتا؟ نہیں معلوم کیا ہونا. تھا بعض اوقات کیا ہے، چیز ہمارے لیے آشکار ہو جائے پھر ہمارے لیے کام آسان. اب اس کو آشکار کرنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ خدا کوئی عنایت کر دے. ایک اور راستہ دیا، پورا نظام سمجھ لیں. پورا نظام سمجھ لیں. اگر نظام سمجھ میں آ جائے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے کیونکہ خود میں نے کئی تجربے کر لیے اس معاملے کے اندر کہ دل مطمئن کیسے کریں. کب بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی کام خراب ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اچھا تھوڑا سا خطرناک ہوتا ہے ایسی باتیں کہنا، بعد میں انسان کی خود کسی مشکل میں نہ پھنس جائے. مجھے یاد ہے شاید 1986 تھا، مدرسے اس جگیا میں، اس زمانے میں نماز عشاء بہت لمبی پڑتا تھا. اس زمانے میں ایک دفعہ نماز عشاء پڑھ رہا تھا، بہت بہت گڑ گڑا کر، اچانک پیچھے سے شیطان نے جملہ کہا، ایک ایسے دماغ میں آیا، بہت گریا کر رہا تھا، اچانک دماغ میں آئی، اچھا رو لیے نا، اب اور کیا ہے، اب کیا ملنا ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیا جواب دیتا؟ رو لیا، اب کیا ملنا ہے، نہیں معلوم کیا ملنا ہے. اچانک میں نے دیکھا وہ جو رو رہا تھا وہ ختم، اگلے دن سے نماز سے پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا. ایک دن میں، ایک جھٹکے میں مصیبت ہو گئی اگلے دن سے نماز سے پڑھنا. کافی عرصہ گزر گیا، پھر میں ایک دفعہ ایک ترکی کا ایک دوست تھا، ترک تھا، اس کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو وہ مجھے سنا رہا تھا کہ مثلا یہ ہوا میرے ساتھ، یہ ہوا. کہنے لگا تمہارے ساتھ کوئی ایسی کوئی مصیبت آئی؟ نہیں آیا یار، ایک دفعہ میں بھی پھنس گیا تھا، یہ واقعہ ہوا، مجھے سمجھ نہیں آیا میں شیطان کو کیا جواب دوں. کہنے لگا اس کے لیے سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے پوری داستان پڑھنی پڑے گی. پھر اس نے کچھ مجھے ہینڈ دیا کہ کیا کرتے تو اس مصیبت سے نکل آتے. جب اس وقت پہ میرے دماغ میں نہیں آئی بات، میں اس میرا انٹرسٹ اس میں نہیں بنا اور میں ڈائیورٹ ہو گیا کسی اور موضوع کی طرف، اس موضوع کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. کافی عرصے کے بعد مجھے سمجھ میں آئی کہ اگر میں یہ کر گزرتا اس وقت نہیں پھنستا، اس وقت نہیں پھنسنا چاہیے. اب مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اتنے میں بتا رہا ہوں یہ تجربہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ میں گزر چکا نا اس مسئلے سے کہ اگر نہ پتا ہو آدمی کیا ہے تو آدمی نہیں بچے گا، پھر ختم ہو جائے گا. آپ اتنا رو لیں گے, گڑ گڑا لیں گے, نماز سب پڑھ لیں گے, نماز مستحب روزے رکھ لیں گے, سب کام کر لیں گے, وہیں پاؤں ماریں گے, آگے نہیں جائیں گے. کب انسان آگے جانے کے قابل ہوگا؟ جب اسے پتا ہو آگے ہے کیا, منزل نہیں ہو تو سفر کس بات کا ہے؟ ہم وہ تنظیم نہیں ہے جو بغیر منزل کے سفر کرے. منزل چاہیے, کہاں جا رہے ہیں؟ مثلا آپ نماز سب پڑھ رہے ہیں, کیا ملنا ہے, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا اب اس کا ایک سادہ سا جواب ہے, جو لوگوں کو دے دیں تو شاید لوگ سن جاتے ہیں, لیکن ایک خاص موقع پہ شیطان کو جواب قبول نہیں ہونے دیتا. سادہ جواب کیا ہے؟ ثواب چاہیے, ثواب چاہیے, جنت میں جانے کے لیے کر رہا ہوں. اس جواب کو ایک عرصے تک آپ دے سکتے ہیں. مثلا آپ نے کوئی اچھا کام کیا, شیطان نے پوچھا بھائی کیا کرو گے, جنت پہ جاؤں گا, چلو ایک کام کر لیا جنت پہ جاؤں گا, دوسرا کر لیا جنت پہ. ارے کتنے کام کروں جنت پہ جانے کے لیے یار, کیچڑ جاؤں, عجیب مشکل پھنس گئے. یہ کام کرو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ, چلو میں نے ایک دن اپنے آپ کو ڈرا لیا جہنم میں جانا ہے, جہنم سے بچنے کے لیے کر لو, اور دوسرے دن بھی جہنم سے بچے, ٹھیک ہے, کب تک ڈرا ڈرا کے کام کروں گا, کب تک ڈرا ڈرا کے. یعنی وہ جو امیر مومنین نے فرمایا تھا, کچھ لوگ لالچ میں کرتے ہیں, کچھ لوگ خوف میں کرتے ہیں, امام نے فرمایا تھا یہ قابل نہیں ہے. کیوں؟ اصل یہ چلنے والا کام نہیں ہے. کب تک لالچ, کب تک خوف؟ ان دو حالتوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کب تک لالچ دے دے کے کام کرتا رہا ہوں, کب تک خوف خوف سے کرتا رہا ہوں؟ اس کا طریقہ کار خدا نے متعال فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضائیں اس جنت سے بہتر ہے, اس کو دیکھو, حقیقت کو کھولو, معاملے کو سمجھو, پھر تمہیں جنت جہنم کا مسئلہ نہیں رہے گا. آگے کی سوچو گے, آگے کی سوچیں گے, معاملہ آسان ہے, سمجھ میں آ جائے راستہ. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یعنی جو میں کرنے کی کوشش کروں گا, خدا کامیابی دے انشاءاللہ, جیسے میرے اندر طاقت نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ سمجھ میں آنا چاہیے. مثلا آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے, ماہ بارہ کے رمضان ہے, فرض کرنا ہے آپ بھی میری عمر کے, کیونکہ میں اپنی اپنی زندگی کے حساب سے سوچ رہا ہوں, میری عمر اس وقت 42-43 پر, ٹھیک ہے, کتنے ماہ رمضان گزارنی ہے نہیں معلوم, کتنے اور گزارنے ہیں نہیں معلوم, کیا کیا ہے, ہدف کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان آئے گا, روزہ رکھیں گے, چلو ٹھیک ہے, نماز پڑھیں گے, نماز سب پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, چلو ٹھیک ہے, آگے کیا ہونا ہے, کیا ملنا ہے؟ مریں گے تو جنت میں جائیں گے, ابھی کیا ہے, ابھی بتاؤ کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے سب کچھ مرنے کے بعد ہو, ابھی کچھ نہیں ہے پھر بھی دلچسپی رہے, کہیں دلچسپی نہیں رہتی, پھر ختم ہو جاتا ہے انسان, کب تک زور زبردستی کرتا رہے گا؟ اس خاطر دینداری آگے نہیں بڑھ رہی کہ انسان کب جاتا ہے بعض اوقات کہ بھائی بالآخر کب تک کرتا رہا ہوں؟ آپ کو کچھ چاہیے, وہ تو خدا نمتال کی طرف سے کچھ نصیب ہوتا رہے گا, آپ نتائج دیکھتے رہیں گے پھر کام آسان رہے گا. اس کے لیے ضروری ہے اگلا مرحلہ سمجھ میں آ جائے, ہونا اچھا اس سمجھ میں آنے کا ایک اور فائدہ بھی ہے, بہت میں نے آپ کا وقت لیا اس مقدماتی گفتگو میں, کل سے انشاءاللہ اس کی تک مزید ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بولنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور فائدہ بھی ہے, سب کسی عالم کے بارے میں سنتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا واقعے کے اندر کہ وہ ایک نماز کے اندر جماعت میں شرکت کرتے تھے, ایک دن ان کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھا ہوا تھا, ان کو برا لگا, اچانک ان کو سمجھ میں آیا کہ میں 25 سال سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا, صحیح نا, یہ سب غلط تھا, میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا, یہ ریاکاری کر رہا تھا. میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ہم وہ احمق نہ بنے جس کو 25 سال بعد سمجھ میں آیا کہ کچھ نہیں ہوا. ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر مہینے ہر سال کچھ سمجھ میں آتا رہے کہ بھائی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, ابھی وہیں پہ لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. ہمارے پاس کوئی طریقہ ہونا چاہیے, اللہ کے دین میں ہے یا نہیں ہے, اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, اگر نہیں ہوتا نا تو اتنے پہ جو دین پہ جان دینے والے نہیں دیتے. اور جان دینا پھر آسان ہے، ہر روز تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے عبادت کرنا بہت مشکل ہے، جان دینا تو پھر آسان ہے، آدمی جاتا ہے میدان میں گھڑوا جان دے رہے ہو، چلو جان دے، جو ہر روز جان دے رہا ہے یہ کیسے جان دے رہا ہے، ان کو کچھ مل رہا ہوگا ورنہ نہیں دیتے یہ لوگ، ان کو کچھ نہ کچھ نصیب ہو رہا ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے کر رہے ہیں، آگے کچھ ہونا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، ہماری کوشش یہ ہوگی کل سے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، آج بہت وقت دے دیا آپ کو میں نے اس مقدماتی گفتگو کے اندر، وہ یہ کہ اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں، آگے کیا ہے، یہ جو دنیا ہے اس کے آگے پیچھے کیا ہے، اس کا ظاہر باطن ہم نے اسی لیے اس کا نام تجویز کیا اس 10 پاؤنڈ 1، کہ اس کے ظاہر اور باطن کو سمجھ لیں، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا اچھا میرے ساتھ کیا ہو تو میں سمجھ جاؤں کہ کچھ بہتر ہوگا، ایسی عرض کرتا ہوں ابھی آخری بات کرنے کی خاطر کہ آپ کو حسن ختام ہو، ایک عالم نے نجف میں ہوتے کل کسی جگہ پر میں نے درس کے بعد آیا تو کسی دوست نے کہا کہ سارے واقعات علماء کو سناتے ہیں، کوئی عام آدمی کا واقعہ نہیں سناتے آپ لوگ، کہ ہماری ہمت بھی بندے کہ بھائی ہم بھی چلو عالم نہیں ہیں کچھ ہم بھی کر لیں گے، تو میں نے اس کو کہا عزم واقعات تو ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عام آدمیوں کا سنانے لگے نا تو وہاں مصنوعی دعویدار بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اب ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، میں نے سنایا تھا شاید آپ کو چند مہینے پہلے، وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ میں امام زمانہ کا نمائندہ ہوں، سب لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، علماء کی محفل بلائی اور سب کو کہا میں امام زمانہ کا نمائندہ ہوں، آپ سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، ارے بھائی بڑے لوگ پریشان ہو گئے، کیا مصیبت آ گئی، اچھا میں ایسی عرض کر رہا ہوں، نہیں کہہ رہا کہ مسئلہ کل دین داڑھی کے اندر ہے، لیکن مسئلہ داڑھی میں نہیں ہے، چہرے کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، امام کا نمائندہ ہے، کوئی حد ہوتی ہے یار، معاملہ خراب کرو، اس حد تک خراب، وہ ایک عالم کی دماغ میں اچھی بات آئی، میں تھا بھی نہیں وہاں پہ، میں تھا ہی نہیں ورنہ میں کنفیوز ہو جاتا کہ کیا کرنا ہے بھائی اس کے ساتھ، اس آدمی کی دماغ بہت اچھا آئی، انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے بیت پہ بات کا مسئلہ ہے، ایک کام کرو دو رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ، دو رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ، انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ مثلا جب یہ نماز پڑھے گا اس کی معنویت نظر آئے گی تو کچھ تو سمجھ میں آئے گی بالآخر اللہ کا بندہ کہاں پہنچا ہوا ہے، جواب کیا دیا بھائی نے، کہنے لگا میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی اور اب بھی نہیں پڑھوں گا، دودھی ہے بھائی، اس چیز کے خوف سے جو غیر علماء کے واقعات وہ نہیں سناتے کہ بھائی پھر کوئی کھڑا ہو جائے گا ایک اور مصیبت دے گا، کہ میں بھی وہی ہوں جو آپ نے بتایا تھا نا کہ علم نہیں تھا لیکن پھر کہیں معنویت پہ پہنچ گیا تھا، میں بھی وہی ہوں، اب اس کا کیا کریں گے پھر، تو اس خاطر واقعات کو محدود کر دیتے ہیں علماء کے اندر کہ چلو اس سنس کے اندر تھوڑا سا وہ دیکھا ہوا ہوگا، وہ دعویٰ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لے گا کہ یار قیامت ہے اللہ تعالی بعد میں حساب لے گا، وہ نہ ادھر ایک آدھا آدمی کھڑا ہو جائے گا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، پھر اس کا ہم کیا جواب دیں گے، ابھی میں کل پرسوں کہیں پڑھ رہا تھا کسی واقعے کے اندر، وہ ایک عالم ایران کے وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ بھائی ایک تو لوگوں نے امام کے نام پر کیا کچھ کر دیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سنا رہے تھے، کہ کہنے لگے کہ وہ ایک آدمی تھا وہ کہیں پہ پتا نہیں اس نے کسی کو دیکھا جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور اس نے یہ کہیں زیارت کر رہا تھا تو کسی آدمی کو دیکھا جو جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور اس نے اس کے کان میں آ کر کہا کہ زیارت قبول ہو، تو یہ بعد میں لوگوں کہہ رہا تھا مجھے امام زمانہ نے کہا زیارت قبول ہے، اس نے کہا توبہ کرو حد تو گئی تمہاری کہ تم نے اتنا کم کر دیا اسٹینڈرڈ کو، امام کے وجود مقدم کو کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح سے ظاہر ہو رہے ہوں گے تمہارے سامنے، یہ امام کی ایک حیبت ہے، ان کی حیبت اتنی ہوتی ہے کہ جب آپ جب کوئی انسان ان کے سامنے جو لوگ ظاہر ہوتے ہیں کہتے ہیں قدم نہیں اٹھا سکتا انسان، نظریں نہیں اٹھا سکتے، اتنی حیبت ہوتی ہے، اللہ مجلسی کے واقعے مجھے یاد آتا ہے شاید اللہ مجلسی کا واقعہ تھا، امام ایک دفعہ تشریف لائے کہا نزدیک آؤ، کہا مولا میں نہیں آ سکتا، میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے، میں قدم نہیں اٹھا پاؤں گا، کہا حکم ہے نزدیک آؤ، لوگ خراب نہیں پہنچے ان کے پاس، کہیں گے میں ڈر رہا ہوں کہ میں آپ کی احترامی کر دوں جہنم میں چلا جاؤں گا، اگر کوئی واقعہ اس منزل پر پہنچ جائے تو اس کی زبان کہاں ہلتی ہے، آنکھیں کہاں اٹھتی ہیں، قدم کہاں اٹھتے ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے پتہ نہیں کیسا ہے یہ معاملہ، نہیں ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس خاطر یہ علماء کئی واقعات سنانے پڑتے ہیں کہ بھائی یہ سمت اسے تک ہی رہے, بات کہیں اور نہ بڑھ جائے. البتہ غیر علماء رہیں, مثلاً یہ جو ہمیں آپ نے کتنے سالوں سے آپ پڑھ رہے ہیں رجب علی خیات, یہی خیات ہے درزی, یہی جو جتنے بھی علم اور عرفان کے اندر آئے ہوئے لوگ ہیں, ان میں ایک جولاہے بہت مشہور ہیں, کپڑے بننے والے بہت مشہور ہیں, چار پانچ نسل پہلے تھے, بہت مشہور انسان ہوں تو کچھ نہیں معلوم کون تھے کہاں سے آئے تھے, لیکن انہوں نے بہت سارے انسانوں کی تربیت کی جس طرح اس درزی نے بہت سارے انسانوں کی تربیت کی. بار انہوں نے جب کہ ایک عالم کہتے ہیں کہ میں ایک موقع پر کہیں بیٹھا ہوا تھا, ایک مجلس ہو رہی تھی, تو میں پھر ایسی چیزیں سناتے ہوئے ڈرتا ہوں کل کچھ اور لوگ سنانا شروع کر دیتے ہیں, مجھے مت سنانا بھائی, اللہ کو سنانا مجھے مت سنانا. وہ فون کر کے بتانے کہ میں نے بھی یہ دیکھا تھا, بھائی مجھے مت سنا. وہ کہیں گے کہ عالم کہیں گے کہ میں مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا, مصائب کہیں ہو رہے تھے, شاید ذکر اہل بیت تھا, کہیں گے اچانک میں نے احساس کیا جیسے سورج نیچے آ گیا, یعنی کہ مجھے یوں لگا جیسے سورج کمرے کے اندر ہے, اتنی روشنائی, اتنی روشنائی. جو روشنائی ختم ہوئی, مجلس ختم ہوئی, تو ایک اہل عرفان تھے, ان سے پوچھا یعنی آواز ہے کیا تھا, یعنی کہ ابھی ابتدائے سیر و سلوک ہے نا, اس لیے تم نے اتنا دیکھا ہے, یعنی ابھی شروع میں ہو نا, اس لیے اتنا دیکھا, گھبراؤ نہیں بہت دیکھو گے, ابھی شروع ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا یہاں پر, ورنہ یہ سب لوگ کتنی عبادت نہ کرتے, اتنا جانے نہ دیتے, ہم لوگ نہیں دیکھ پائے, ہماری مشکل ہے, ہم لوگ نہیں سمجھ پائے. اچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے, نہ اس کو ہدف نہیں بنانا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے دنیا ہے کیا, یہ سمجھ میں آ جائے شاید کوئی راستہ کھولے پھر آگے کے لیے, تو ہمیں سمجھ میں تو آئے کہ یہ ہے کیا. تو ہم یہ نہیں کر پائیں گے کہ مثال کے طور پر جیسے یہ لوگوں نے کیا, انہوں نے کمالات کو حاصل کیا, شاید خدا کمال نصیب کر دے بعد میں, علیحدہ مسئلہ ہے. ہم ابھی کوشش یہ کرتے ہیں انہوں نے شروع کہاں سے کیا ہے, یہ لوگ کیسے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کام کو ہم بھی شروع کرتے ہیں, دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے دنیا کو سمجھنے سے شروع کیا ہوتا ہے, اس دنیا کو ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, آہستہ آہستہ سمجھ میں آ گیا, شاید خدا کچھ کمال کروائی دے, شاید خدا کہیں پہنچائی دے. آخری بات بس, ہمت کو تھوڑا بلند کر, ہمت تھوڑی بلند کر, یعنی ایک دفعہ ایک آدمی آتا کہتا ہے نہیں صرف یہ بتاؤ آج کے دن جو واجب ہے وہ کیا ہے. ہاں واجب چند رکعت نمازیں ہیں, ان میں بھی جو آپ پڑھتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں مستحب ہیں, مثلا آپ نماز کے آخر میں تین دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ مستحب ہے. نماز کے درمیان میں آپ کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام کے بعد جتنی تکبیریں کہتے ہیں سب مستحب ہیں. رکوع کا ایک ذکر واجب ہے سبحان ربی العالی وبحمدہ, سجدے کا رکوع کے اندر مثلا عظیم و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں, یہ بھی کافی ہے. اگر ہمت بس اتنی ہے نا کہ بس جتنا کافی اتنا سا کہو تو ہو جائے, اس سے پھر آگے نہیں بڑھیں گے, اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. کوئی پوچھے روزانہ قرآن پڑھنا واجب ہے, نہیں واجب نہیں ہے, بس ٹھیک ہے میں نہیں پڑھ رہا. احتمال کبھی یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا, احتمال کبھی یہ ہے کہ جہنم میں جائے گا. کیوں, ہمارے پاس روایت موجود ہے, روایت میں لکھا ہے اگر کوئی صرف واجبات پر اکتفا کرے مستحبات پہ توجہ نہیں دے تو واجبات بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے. اگر واجبات ہاتھ سے نکل جائیں گے تو کہاں پہنچے گا, ظاہر ہے کہ جہنم میں جائے گا. ہمت کو تھوڑا سا بلند, اس دھوکے میں نہیں آئیے گا کہ اگر میں نے صرف واجبات پہ اکتفا کر کے میں بچ جاؤں, نہیں نہیں بچیں گے, مشکلیں پڑ جائیں گے, کچھ نہ کچھ آگے کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی صرف واجبات پہ رکا, میں نے کیا روایت موجود ہے کہ اگر کوئی صرف اس پہ اکتفا کرے مشکل میں پڑ جائے گا, ہمت تھوڑی بلند کریں, بہت سارے مسائل حل ہوں گے. یہ جو ہمارے مشکلات ہیں ان میں سے کافی مشکلات حل ہوتی ہیں. بہرحال آپ کا بہت وقت لیا آج میں نے, اور بات بھی تھوڑی سی خشک اور سادہ سی رہی, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کے دن اور خشک کریں اور سادہ کریں, تاکہ جس نے وہاں گیا کچھ کام نہ ہو ہی آئے گا. پبلک جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے, پبلک بہت سارے لوگ جمع کرتے ہیں. وہ آغا بہجت کا ایک کال میں جو پڑھتا ہوں نا بولتا ہوں, غلط بات بھی ہے, گنے کے لحاظ سے اچھی ہے, ایک تو میرا کام چل جاتا ہے, تنظیم ہو جاتی ہے, दूसरा अच्छी बात यह कि जो पढ़ता हूं बोलता हूं तो आपको भी कुछ सुनने को कोई नई चीज मिल जाएगी, अगर मैंने कोई नई चीज पढ़ी होगी। हजरत ने एक खत में लिखा, कोई खत था, किसी ने उनसे कहा नसीहत करें, तो उन्होंने एक जुमला लिखा, तीसरी दफा पढ़ रहा हूं मैं इस रमजान में, लिखा फ़आल बनो अव्वाल मत बनो, अव्वाल मत बनो फ़आल बनो। क्या मतलब? अव्वाल वो होता है, मैं क्या आधा तो नहीं करके दिखा सकता ना, तालियां पीट रहा है चीख रहा है, तालियां पीट रहा है चीख रहा है, ये है अव्वाल। यानी अव्वाल मत बनो फ़आल बनो। हम लोग अपने दीन में अव्वाल बन रहे हैं, बोलते ज्यादा है करते काम है, ये होता है कव्वाल। अब कव्वाल मत बनो फ़आल बनो, सोचो कर, सोचो कर। ये अगर हम कर गए जिंदगी का एक आउटपुट है, आउटपुट नहीं है, कव्वाली का आउटपुट नहीं है। कीलो काल इस दुनिया में खत्म हो जाएंगे, कहे सुने सब खत्म हो जाएंगे, नियत और अमल बाकी रहेगा, बस कहे सुने काल सब खत्म हो जाएंगे। अगर वो नियत अमल में आ गई, अगर ये कहना नियत में आ गया कि नहीं ये करना है, फिर मर भी जाए तो कोई बात नहीं, अल्लाह करवा देगा, उसमें सजा दे देगा, लेकिन इरादे में तब्दील होना चाहिए। कहे सुने का फायदा नहीं जब तक वो इरादे नियत और अमल के अंदर नहीं आ सकते। तो कोशिश करें इंशाअल्लाह, खुदा ताला से दुआ करते हैं, पाक परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस माह रमजान के अंदर दीन की हकीकत को समझने की तौफीक नसीब फरमा। पाक परवरदिगार माह मुबारक रमजान की कसीर अय्याम गुजर गए, जो कुछ हमने हासिल किया या ना किया तू वाकिफ है। पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का माह रमजान की फजीलतों बरकतों से हमें मुस्तफीद फरमा। ऐ पाक परवरदिगार ये माह मुबारक रमजान गुजर जाएगा, जिंदगी बाकी रहनी है दुनिया में, तेरी इताअत बाकी रहनी है, बंदगी बाकी रहनी है, ऐसी बंदगी इनायत फरमा जो माह मुबारक रमजान के बाद भी जारी हो सारी रहे। ऐ पाक परवरदिगार हमारे मरहूमीन जिस तरह हम मुंतजर हैं, हमारे मरहूमीन ज्यादा मुंतजर हैं, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनके तमाम गुनाह सगीरा और कबीरा की मगफरत फरमा, अपनी रहमत वासिया में उनको शामिल फरमा, हमें और हमारे मरहूमीन को अहले बैत के हमराह महशूर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तमाम आरज़ूएं तमाम दुआएं तमाम उम्मीदें तेरी हुज्जत से हैं। पाक परवरदिगार जिक्र किसी भी चीज का हो खैर महज उनका वजूद है, फैज बरकत नसीब हो या नहीं हो मुंबई फैज हो ही, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनके जहूर मुबारक में ताजील फरमा, हमें और हमारी औलादों को उनके बेहतरीन जानसारों में करार फरमा, इस दुनिया से जिंदगी का इख्तिताम उनकी राह में शहादत करार फरमा। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।